कि कराची में पहले तो इसको गौर करने की जरूरत है कि अजहर भाई ने जो गुफ्तगू की है या इससे पहले भी जो की है वो क्यों की है। उनकी तकरीर पर तो बहुत शोर शराबा और वावेला किया जाता है, बहुत एहतजाज और एतराज किया जाता है, लेकिन इसके असबाब उसकी वजूहात पर गौर नहीं किया जाता। मामला ये है कि अब जैसे आज भी चौधरी साहब ने कहा कि जी वो लंदन में केस चल रहा है अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, इसलिए वो उसका गुस्सा रियासती इदारों पर निकाल रहे हैं। तो ये केस तो 2012 से यहाँ चल रहा है और इन 3 सालों में तो फौज का अल्ताफ भाई ने हर फोरम पर भरपूर साथ दिया, हर जगह फौज का मुकदमा लड़ा, यहाँ तक के लोगों ने जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लोग हैं उन्होंने तो ये अल्ताफ भाई को पर ये तनकीद करना शुरू कर दी कि जी ये तो मतलब ये तो फौज के आदमी है इतना। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी फौज हमारी है, अजहर भाई ने फौज की हिमायत की हर जगह, ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब शुरू हुआ उसके लिए हर सतह पर हिमायत की, फौज की हिमायत में रैलियां निकाली, अजहर भाई ने फौज को उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए उनको सैल्यूट किया, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है लेकिन उसका जिक्र नहीं किया जाता। गौर करने की बात यह है कि अगर वो तनकीद आज कर रहे हैं, उनके लहजे में उनकी बातों में तलखी है, तो वो क्यों है, उसके असबाब को तो जानने की कोशिश कीजिए। सूरत हाल ये है, कराची में ऑपरेशन शुरू किया जाता है जिस तरह 92 में कहा गया था।
हम तो बुनियादी तौर पे आपसे पता कर रहे हैं कि इस तरह का इश्तियाल अंगेज बयान अल्ताफ हुसैन ने क्यों दिया। बाहर हाल आप हमारे साथ रहे, आप हमारे साथ रहे, हम दिफाई तजयकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तलत मसूद की तरफ आते हैं। मसूद साहब, जैसे कि आपने MQM के नुमाइंदे को सुना, उम्मीद है कि वो बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन ने ये लहजा क्यों अख्तियार किया, लेकिन आप बताइए कि इस वक्त चौधरी निसार ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इससे आप क्या मतलब लेते हैं?
ये मुझे तो ये लगता है कि इस वक्त जो ताल्लुकात MQM की टॉप लीडरशिप और ख़ासतौर से अल्ताफ साहब की और पाकिस्तानी हुकूमत के ताल्लुकात हैं उनमें बहुत कशीदगी आ गई है, इसकी वजह से कि पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत और ख़ास तौर से रेंजर्स वगैरह वहाँ जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो जाहिर है वो तमाम क्रिमिनल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई किसी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो। बहुत मुमकिन है कि इसमें कई ऐसे भी लोग हों जो अपने आप को MQM से कहते हैं कि हमारा ताल्लुक़ है, होगा भी और शायद वो अपने आप को बताते भी हैं कि हम MQM से ताल्लुक़ है, तो उसकी वजह से MQM में काफ़ी इंतशार फैला हुआ है। पहले देखा यह गया है कि कभी भी सियासी तौर से जब मसलहत समझी गई कि किसी सियासी जमात के ऊपर हाथ ना लगाया जाए चाहे उनके अंदर किसी किस्म के लोग मौजूद हों, लेकिन अब जो है मेरे ख़्याल में यकसां तौर पर या बहुत मुश्किल से ये फैसला किया गया लेकिन इसके ऊपर बहुत अमल हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी कामयाबी भी हासिल की गई है और पाकिस्तान के शहर कराची जो कि एक बहुत अहम शहर है हर लिहाज से उसमें काफ़ी हद तक अमन भी आया है और इसके अच्छे असरात जो हैं पूरे मुल्क में नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या वजह है कि MQM की क़यादत जो है वो इस कदर खफा हो गई है। उनको तो चाहिए था कि हुकूमत से भरपूर तरीके से तआवुन करते और अपने अगर इनके पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो फिर उनको बिल्कुल एक्सपोज करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए या एटलीस्ट ये तासुर दिया जा रहा है कि वो ये नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए।
अच्छा,
तो मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादातर जितना भी आप ट्रांसपेरेंट बनाएंगे हुकूमत का भी ये फ़र्ज़ बनता है और सियासी जमातों और ख़ास तौर से इस वक्त चूँकि MQM के ऊपर ही ज़्यादा तवज्जो है तो उनको भी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है।
अच्छा, मुस्तफ़ा साहब आपकी तरफ लौटते हैं, आप लंदन में हैं, आप बताएं कि आज चौधरी निसार ने यह कहा कि तमाम सियासी पार्टियां मां सिवा MQM ने फ़ौज की कारकर्दगी के ख़िलाफ़ कहा है, यानी कि तमाम लोग खुश नज़र आते हैं फ़ौज की कारकर्दगी से कराची में अलावा MQM के, इसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे?
میرا خیال یہ تو ان کا یہ استدلال خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کراچی میں آپریشن صرف اور صرف ایم کیو ایم کے خلاف ہو رہا ہے. جہاں تک طلعت مسعود صاحب نے فرمایا کہ سپورٹ کرنا چاہیے ایم کیو ایم کو آپریشن کو, جی بالکل آپ نے درست فرمایا, کراچی میں جب آپریشن شروع کرنے کی بات کی گئی بالکل ہم نے سپورٹ کیا, اور الطاف بھائی کی یہ باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں, انہوں نے بارہا یہ کہا کہ اگر ایم کے ایم میں بھی کوئی اگر غلط قسم کے لوگ ہیں, اگر کوئی کسی پر کوئی کسی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی کا اگر الزام میں آ, بالکل ان کے خلاف بھی بالکل کاروائی کیجیے, ہم نے ہر طرح سپورٹ کیا ہے. لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ دیکھیے ملک میں قانون موجود ہے, ملک میں عدالتیں موجود ہیں, کسی پر بھی کتنا ہی سنگین الزام کیوں نہ ہو تو ایک طریقہ کار موجود ہے, آپ گرفتار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ عدالت میں لے کے جائیے, چالان پیش کیجیے, اس کا ٹرائل کیجیے, جرم ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دیجیے قانون کے مطابق, اس پر تو ہم نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن جب صورتحال یہ ہو کہ آپ ایم کیو ایم کے کارکنوں کو گھروں سے گرفتار کریں, گرفتار کرنے کے بعد سرکاری عقوبت خانوں میں لے جا کر ان پر ٹارچر کریں, اس کے بعد ان کو گولیاں مار کے ان کی لاشیں پھینک دیں, اور یہ 43-44 کارکنان ایم کیو ایم کے ماورا عدالت قتل کیے جا چکے ہیں اس آپریشن کے دوران. تو ہمارا احتجاج, ہمارا اعتراض اس بات پر ہے کہ اگر دیکھیے آج بھی جیسے یہ جو دھرنا کا جو سلسلہ ہے اس حوالے سے تنقید ہو رہی ہے نا, مختلف شوز میں مختلف لوگ کر رہے ہیں, خود وزیر دفاع بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ کا نام لے کر تنقید کی جا رہی ہے کہ صاحب انہوں نے دھرنے میں اس طرح کا کردار ادا کیا. گویا کہ اگر کوئی ہمارا ریاستی ادارہ, اس کے کچھ لوگ اگر خلاف قانون اگر عمل کریں تو اس پر تنقید کی جا سکتی ہے. تو ہمارا بھی مدعا یہی ہے کہ جو خلاف قانون وہاں ماور عدالت قتل کیا جا رہا ہے لوگوں کو عدالتوں میں,
جی جی آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا, آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا, ہم یقیناً ہم یقیناً اس پر, جی جی ہم یقیناً جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے اس کا اس کے حوالے سے طلعت صاحب سے پوچھیں گے. لیکن اس وقت ہم کراچی چلتے ہیں جہاں سے ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار عاجز جمالی ہیں. عاجز جمالی آپ کو خوش آمدید. جی عاجز جمالی ان کو ہم لیتے ہیں, ان کی اچھا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. لیکن مسعود صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں جو نقطہ اٹھایا ہے مصطفیٰ عزیز آبادی نے لندن سے کہ اگر قانون کے دائرے میں ایم کیو ایم کو لایا جائے, اگر کورٹوں میں ان کے کیسز لائے جائیں بجائے ماورائے عدالت ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں, تو اس میں کافی کراچی کی بھی بہتری ہوگی, ملک کی بھی بہتری ہوگی, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟
ظاہر ہے میرا تو یہ خیال ہے, اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ ہر چیز کو قانون کے اندر ہی رکھتے ہوئے کارروائی ہونی چاہیے, اور یہ قانون کے باہر تو کوئی کارروائی میرے خیال میں قابل قبول نہیں ہوتی کوئی بھی ریاست جو کہ اس 21ویں صدی میں چل رہی ہو. لیکن اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ ایک غلطی ہو رہی ہے. لیکن یہ میں کہوں گا کہ دیکھیے اصل چیز تو یہ ہے, اس وقت میرے خیال میں جو اشتعال ہوا ہے اور لوگ جس سے بہت ناراض ہیں اور میرے خیال میں غم اور غصہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم یہ توقع نہیں کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے وہ کسی صورت میں, اگر جتنا بھی ان کو خفگی ہو غصہ ہو, یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل جائیں گے اور انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے اور وہ کریں گے. اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بالکل ہی ناقابل قبول ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے پرابلمس کھڑے ہوتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اگر ان کو اس جو بتا رہے تھے کہ ان کو شکایت اس کی ہے, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم انڈیا کے پاس چلے جائیں گے, یو این کے پاس چلے جائیں گے. آپ کے پاس قانون موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو استعمال کیا جائے. آپ کے پاس فورم موجود ہے, آپ روز بات چیت کرتے ہیں, آپ کو تقریریں کرنا چاہیے, میڈیا کے تھرو آپ کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے ملک کی. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے لائسنس لیا ہوا ہے کہ آپ جو چاہیں کہیں, یہ تو غلط بات ہوگی.
جی جی مسعود صاحب آپ اور مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے عاجز جمالی نے کراچی سے, اور عاجز جمالی آپ کو بھی خوش آمدید. جی عاجز جمالی
جی جی ہاں جی شکریہ
جی. تو یہ بتائیے کہ چودھری نثار نے ابھی جو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے الطاف حسین کے حوالے سے جو باتیں کی, تو کراچی میں کیا رد عمل آپ نے دیکھا؟
جی کراچی میں رد عمل تو اس وقت تک اس صورتحال پہ ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الطاف حسین کے اس بیان کی مذمت کر رہی ہیں جو آج سنا گیا ہے کہ امریکہ میں انہوں نے جو خطاب کیا تھا جس پہ انہوں نے بھارت کی بات کی اور انہوں نے نیٹو فورسز طلب کرنے کی بات کی تھی, جس پر ابھی تھوڑی دیر قبل یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی جو سندھ میں حکمران پارٹی ہے اس کا بھی ایک بیان جاری ہوا ہے. نثار خور جو سینئر وزیر ہیں انہوں نے الطاف حسین کی مذمت کی اور کہا ہے کہ وہ اپنے بیان کو واپس لیں. ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پہ ایم کیو ایم کا ایک آفیشلی ایک پریس کانفرنس شروع ہونے والی ہے 9:00 پہ, جس میں ایم کیو ایم کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ اپنا موقف بیان کرے گی کہ ایم کیو ایم اس پہ کیا رد عمل کا اظہار کرتی ہے. البتہ چودھری نثار نے جو کہا ہے انہوں نے مذمت کی اور انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ بات کی جائے گی برطانوی گورنمنٹ سے. تھوڑی دیر قبل یہاں پہ ممتاز بھٹو نے جو مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہے حکمران پارٹی کے, انہوں نے بھی میڈیا سے بات کی ہے اور انہوں نے اپنی حکومت کو یہ تجویز دی ہے. ممتاز بھٹو چونکہ سندھ کے ایک نامور سیاست دان ہیں, سابق وزیر اعلی ہیں, انہوں نے اپنی وفاقی حکومت کو کہا ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ کو یہ تجویز دیتا ہوں کہ وہ فوری طور پہ برطانوی گورنمنٹ سے رابطہ کرے اور الطاف حسین نے جس طرح پاکستان کے خلاف سازشیں کی ہیں اور لندن میں بیٹھ کر بقول ممتاز بھٹو کے لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف.
عاجز جمالی جی 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 آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہمارے ساتھ ابھی اس وقت تین مہمان ہیں. ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود, ایم کیو ایم کے نمائندہ مصطفیٰ عزیز آبادی, اور کراچی سے ہیں عاجز جمالی. ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے, ان کو بھی سنتے ہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے پروگراموں میں عوامی رائے بھی لیتے ہیں, لہٰذا ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے اس بیان پر ہم کچھ رائے بھی لیتے ہیں, کچھ لوگوں کی جو آرا ہے ان سے بھی آپ لوگوں کو واقف کراتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے کوہاٹ سے ملک نائب خان نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بی بی آر یہ ہے کہ ہم عرصہ ادارات سے سن رہے ہیں کہ ایم کی ایم کے بیان پر سخت ایکشن لیا گیا مگر قانونی چارہ جوئی اس پر نہیں ہوتی. ایک دوسری بات یہ کہ دوسرے ملک کو دعوت دینا اور اپنے ملک میں بلانا یہ ملک کے ساتھ غداری ہے یا نہیں؟
اچھا شکریہ 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 شکریہ. اور انعام اللہ نے کال کیا ہے لکی مروت سے. جی جناب.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
الطاف حسین کے جو بدترین الزامات ہیں اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے آئین میں جو آرٹیکل 6 ڈالا گیا ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ چیف جسٹس کیوں خاموش ہے؟ چیف آف آرمی اسٹاف کیوں خاموش ہے؟
اچھا اچھا شکریہ شکریہ آپ کی کال کرنے کا. اور چترال سے کال کیا ہے محمد شفیع نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم. محمد شفیع چترال بونی. گزارش ہے یہ ہے کہ کراچی میں جو آپریشن ہے ایم کیو ایم کی درخواست پر وہاں پہ فوج گیا ہے اور اس پہ ایم کیو ایم کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اگر اس پہ ملوث ہے تو وہ کیوں ہے, اگر نہیں ہے تو اس پہ ان کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے جو کارکن ہیں الطاف حسین کے اس بیان کے برات احتجاجاً مستعفی ہونا چاہیے. اگر ایم کیو ایم والی محب وطن ہے تو فوراً.
بہت شکریہ بہت شکریہ جی. اور ایم کیو ایم کے نمائندے کی طرف جاتے ہیں. آپ بتائیے مصطفیٰ عزیز آبادی, آپ نے عوام کو بھی سنا. ہم کسی کو اپنی طرف جو ہیں مائل نہیں کرتے ہیں, کسی کو متاثر نہیں کرتے. آپ بتائیے کہ آخر کار ایم کیو ایم جو الطاف حسین نے باتیں کی ہیں اس کا کس طرح دفاع کرے گی؟
دیکھیے پہلی تو میں ایک واضح کر دوں کہ ابھی تک مسعود صاحب نے فرمایا, کچھ اور لوگ بھی اس کو دوسری طرح پیش کر رہے ہیں کہ جیسے الطاف بھائی نے بھارت کو مداخلت کی دعوت دی ہو یا نیٹو فوج کو کہا گیا کہ جی الطاف حسین نے کہا کہ نیٹو فوج جا کر پاکستان میں قبضہ کر لیں. یہ وہی والی بات ہے کہ سنے بغیر اور صرف اور صرف مقصد ہوتا ہے تنقید کرنا اور معاملے کو گفتگو کو بالکل غلط انداز سے پیش کرنا. دیکھیے وزیر اعظم بینظیر بھٹو پیپلز پارٹی کے سربراہ بڑی لیڈر تھیں, ان کا قتل ہوتا ہے, پاکستان میں فوج موجود, تمام ریاستی ادارے موجود, تحقیقاتی ادارے موجود, سب کچھ موجود, اس کے باوجود پیپلز پارٹی کی حکومت نے اقوام متحدہ یو این کی ٹیم اسکاٹلینڈ یارڈ کی ٹیمیں پاکستان میں تحقیقات کے لیے بلائیں یا نہیں بلائیں؟ الطاف بھائی نے بھی کل اپنی تقریر میں یہی کہا, کیونکہ جب ہم چیخ رہے ہوں مسلسل کہ جیسے طلعت محسوس صاحب بھی فرما رہے تھے کہ قانون عدالتیں اور فورم موجود ہیں, تو بالکل فورم موجود ہیں, نہ عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے, پارلیمنٹ میں ہم تقریریں کر کر کے تھک گئے, بتا بتا کر تھک گئے, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. تین روز پہلے چودھری اسحاق صاحب سے ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن ملتا ہے, ملنے کے بعد ان کو ساری تفصیلات بتائی جاتی ہیں کہ صاحب یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں, اتنے لوگ لاپتہ ہیں, اتنے ماورا عدالت قتل کر دیے گئے, لیکن ان پر بھی کوئی سننے کے بجائے نتیجہ یہ کہ اگلے دن پھر 13 لوگ گرفتار ہوتے ہیں جس میں سے 4 ابھی تک لاپتہ ہیں, جن کے ماں باپ, بہن بھائی, بچے تڑپ رہے ہیں ان کے ملنے کے لیے. جب صورتحال یہ ہو کہ کہیں کوئی سننے والا نہ ہو, 92 میں آپریشن ہوا, کئی ہزار لوگ ماور عدالت قتل کر دیے گئے, صدارتی فرمان کا پہلا نقطہ وہ تھا, لیکن اس میں ملوث کسی بھی فرد کو گرفتار نہیں کیا گیا, اس کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی. اب بھی ماور عدالت قتل جو ہے 40 سے زیادہ ہوئے ہیں, جب کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملے گا, کہیں کوئی سننے والا نہیں ہوگا, تو صاحب نے یہی کہا.
اچھا جی, تو تنگ آ کر کہا. جی جی, مصطفیٰ عزیز آبادی آپ ہمارے ساتھ رہے. جی جی جی, آپ کی بات ہم نے سن لی, آپ کی بات ہم نے سن لی.
آخری جملہ سن لیجیے نا, تاکہ بات واضح ہو جائے, بہت اہم بات ہے یہ. تو الطاف نے کل اپنی تقریر میں یہی کہا ہے کارکنوں سے کہ بھائی آپ وہاں یو این کو خط لکھ کیجیے, نیٹو کو خط لکھ کیجیے, وہ اپنی ٹیمیں بھیجیں, وہ معلومات کریں گے کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں, بات تحقیقات کی ہو رہی ہے. اگر ہمارے ملک میں عدالتیں ہمیں انصاف دے رہی ہوں, اگر ہمارے حکمراں جو ہے ان زیادتیوں کا نوٹس لے رہے ہوں, تو پھر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم کسی اور طرف دیکھیں؟
جی 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 جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم کراچی چلتے ہیں. عاجز جمالی آپ ہمارے ساتھ ہیں. عاجز جمالی
جی جی,
تو یہ بتائیں کہ 80 کی دہائی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ فوج نے ایم کیو ایم پر وار کیا, اس وقت حقیقی بنی اور خاصا ایم کیو ایم نے اس زمانے میں احتجاج کیا, روزانہ ہڑتالیں ہوا کرتی تھیں. اس وقت آپ نے کیا دیکھا کہ ایم کیو ایم نے اس طرح کی ہڑتال کی کال دی یا کوئی اس طرح کا ماحول ہے کہ لوگ ہڑتالیں کریں؟
نہیں جی, ہڑتال کی اب تک کوئی کال نہیں دی گئی ہے, نہ اس طرح کی کوئی اسٹرانگ قسم کی بات کی گئی ہے, نہ اب تک صبح سے لے کے اب تک کوئی ایم کیو ایم کا کوئی اسٹرانگ رد عمل آیا ہے, اس خاص طور پہ آج کے دن پہ اسپیشلی. کیونکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ کل یہاں کی ایک مقامی عدالت نے الطاف حسین کے خلاف وارنٹ جاری کیے ہیں دہشت گردی کے ایکٹ میں, اور اس کے علاوہ ایک عدالت نے الطاف حسین کو اشتہاری ملزم قرار دیتے ہوئے اشتہار چھپوانے کے لیے حکومت کو کہا ہے. تو یہ شاید اس طرح کے بعد اس قسم کا سخت بیان آیا ہے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا, لیکن کراچی میں ایسا کوئی بڑا رد عمل اس پہ ابھی تک میں نے کہا نظر نہیں آ رہا. لیکن اب سے تھوڑی دیر بعد 90 پہ ایک پریس کانفرنس ہے جس میں کیا اعلان ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا تھا.
یہی
بات کہ وہ جو 90s کی آپ بات کر رہی ہیں, 92 کے بعد جو آپریشن شروع ہوا تھا اس میں اور آج میں بہت بڑا فرق ہے, کیونکہ آج وہ صورتحال نہیں ہے. کیونکہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک تو آپریشن ہے, دوسرا ایم کیو ایم کے قائد جو ہے لندن میں مختلف مقدمات کو فیس کر رہے ہیں, اور تیسری بات یہاں پہ مختلف جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ایم کیو ایم کے خلاف ہیں یہاں پر. اور یہ ضرور ہے کہ آپریشن کی نوعیت اسی طرح کی ہے, اور کچھ لوگ اس آپریشن کا سیاسی کلر بھی
دیکھتے ہیں. عاجز جمالی بہت شکریہ, کیونکہ اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے سنتوش بھارتیہ. ہم یہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ وہاں کس طرح کا جو ہے ایک رد عمل آیا ہوگا اس کے بعد. لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود. اور مسعود صاحب, آپ ہمیں بتائیں کہ کیا اس وقت جو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 80 کی دہائی میں آپریشن ہوا تھا, اس کے بعد دوبارہ سے ایم کیو ایم جو ہے طاقتور ہو کر آئی. اس مرتبہ جس طرح سے فوج نے ایم کیو ایم کو ٹیکل کیا ہے, اس کے کیا نتائج نظر آئیں گے؟
اپنی جو پالیسیز ہیں ان پر ضرور بڑی گہری نظر ثانی کریں اور کوشش کریں کہ تبدیل کریں, اس لیے کہ ایم کیو ایم ابھی بھی بہت مقبول پارٹی ہے خاص طور سے ایک طبقے میں, اور اس نے کافی کنٹریبیوشن ماضی میں کیا ہے, لیکن اس وقت میرے خیال میں ایک بڑے انتشار سے گزر رہی ہے, ان کی لیڈرشپ کے اوپر بڑا دباؤ ہے, اس وجہ سے بھی میرے خیال میں جو اس قسم کے بیانات آتے ہیں وہ اس کی عکاسی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے بیانات جو ہیں اس سے گریز کریں اور یہ کوشش کریں کہ جو پاکستان کی اب سیاست میں کافی میچورٹی آ چکی ہے اس, اور اگر معاملات ان کے نظر میں خراب ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں اٹھائے جائیں, ملک کے اندر اٹھائے جائیں, نہ کہ دوسرے ممالک میں جا کر وہاں تقریریں کی جائیں اور اس قسم کی سخت تقریریں کی جائیں. اور دیکھیے وہ جو انکوائری یا انویسٹیگیشن یو این کی بات کی گئی بے نظیر صاحبہ کے قتل کے بارے میں, وہ ایک مختلف چیز ہے, یہ ایک مختلف چیز ہے. وہ اس وجہ سے کی گئی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی انٹرنیشنل بھی فورسز تھے جو کہ اس میں ملوث تھے, تو شاید یہ بہتر ہوگا کہ اگر یو این جو ہے اس میں مدد کرے انویسٹیگیشن وغیرہ میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مماثل ہیں, اور ان کو اس ایک مثبت طریقے سے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ یہ سمجھے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور ان کو ایک لحاظ سے واپس آنا چاہیے اور ایک نارمل پارٹی کی طرح کنڈکٹ کرنا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں ان کے خود کے لیے اور ان کے جو تمام پارٹی فالوورز ہیں ان کے لیے بڑا مفید ہوگا.
جی مسعود صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں اور مصطفیٰ عزیز آبادی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم بھارت چلتے ہیں اور جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے سنتوش بھارتیہ نے, اور بھارتیہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. تو یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں کافی ایک مسئلہ چل رہا ہے, وہاں ایک آپریشن چل رہا ہے اور ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. کل جس طرح کا بیان آیا لندن سے اور ایم کیو ایم کے سربراہ نے بھارت سے اپیل کی کہ وہ آ کر ہمیں چھڑائیں, ہو سکتا ہے بالکل تنگ آ کر انہوں نے یہ بیان دیا ہو, لیکن آپ بتائیے کہ بھارت میں اس کا کیا تاثر ہوا؟
دیکھیے یہاں بھارت میں اس بیان کو کوئی ترجیح نہیں دی گئی اور اس بیان کو ویسے ہی دیکھا گیا جیسے کبھی کبھی پاکستان سے مشرف صاحب بول دیتے ہیں اسی طریقے سے ایم کیو ایم والے بول دیتے ہیں اور ایم کیو ایم کے اوپر وہاں الزام لگتے رہتے ہیں, لیکن وہ لوگ انڈیا چھوڑ کے گئے ہیں, ان کی پولیٹکس بالکل الگ ہے, ان کا انڈیا سے کوئی بہت زیادہ رشتہ ہے ایسا مجھے لگتا نہیں. اور جو سوال آپ نے پوچھا اس کے بارے میں بہت صاف کہ انڈیا میں اس کا کوئی کسی طریقے کا اس کو توجہ نہیں دی گئی, نہ اس کے اوپر کوئی میرا خیال ہے ایکشن ہونے کی یا کس طرح کوئی ضرورت ہے.
تو بھارت کا کہنا ہے کہ انہوں نے کسی طرح سے بھی ایم کیو ایم کی حمایت نہیں کی ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی. جی
دیکھیے ابھی جہاں تک مجھے پتا ہے ایم کیو ایم کی کوئی حمایت انڈیا کی طرف سے ہوئی نہیں ہے, اور اگر مجھے کیونکہ میں بہت سارے بیان آج دیکھ رہا تھا جب یہ مجھے اندازہ ہوا کہ آج اس بات کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, تو مجھے گورنمنٹ کا اس میں اسٹینڈ کوئی بہت کس طرح کا دکھائی نہیں دیا. یہ ضرور ہے کہ انڈیا میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں سب امن چین ہے اور جو خوشحال, میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کو ایک بار کراچی جانا چاہیے اور جو وہاں مہاجر ہیں ان کو مہاجر کہتے ہیں جو انڈیا سے چھوڑ کے گئے ہیں وہاں پہ, ان کی ذرا حالت دیکھیں, ان کا رہن سہن دیکھیں, ان کے پاس کیا اپورچونیٹیز ہیں ان کو دیکھیں, ان کو کیا جگہ ملی ہے پاکستانی سسٹم میں اس کو دیکھیں. لیکن یہ انڈیا میں ہو رہا ہے, انڈیا کے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے یہیں کے مسلمان یہ بات کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں, پر گورنمنٹ آف انڈیا کا کوئی مہاجروں کے لیے وہاں ایم کیو ایم کے سپورٹ کا کوئی رخ ہو ایسا مجھے مجھے نہیں پتا کم سے کم.
اچھا جی بھارتیہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم ایم کیو ایم کے نمائندے سے بات کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد ہم ان کو خدا حافظ کہیں گے. مصطفیٰ صاحب, جس طرح سے آپ نے سنا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود نے کہا کہ ایم کیو ایم کو اپنے بات کے لیے معافی مانگنی چاہیے, آپ کے خیال میں اس طرح کا موقف آپ کی پارٹی اختیار کرے گا؟
صاحب بھائی نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا کہ جس کے لیے وہ معافی مانگے. معافی تو مانگنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے معصوم ایم کیو ایم کے کارکنوں کو, معصوم مہاجروں کو ماورا دارا قتل کیا ہے. اب جہاں تک طلعت مسعود صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے, واپس پلٹائیں, تو ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے ارباب اختیار کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنا چاہیے. یہ جو پالیسی بنا لی ہے کراچی کے بارے میں, ایم کیو ایم کے بارے میں, مہاجروں کے بارے میں, کہ ان کو طاقت سے کچلا جائے گا, ان کے خلاف ہر دور میں آپریشن کیا جائے گا, خدارا یہ پالیسی اب ترک کی جائے. ایم کیو ایم ایک بڑی پارٹی ہے, 5 کروڑ مہاجروں کو اس طرح طاقت کے ذریعے, آپریشن کے ذریعے یہ ختم نہیں کیا جا سکتا. ایم کیو ایم کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے. جب ہم طالبان سے, جو پاکستانی فوج کے گلے کاٹے, ان سے مذاکرات کر سکتے ہیں جنہوں نے کھلی پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑی ہے, تو ہم تو پاکستانی ہیں, ہم تو پاکستان فوج کا ساتھ دیتے آئے ہیں, ہم پر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟
اچھا, بہت شکریہ, بات چیت کے ذریعے کیوں نہیں, بہت شکریہ, کیونکہ اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. سنتوش بھارتیہ, آپ اور مسعود صاحب ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس وقت ہم خدا حافظ کہتے ہیں ایم کیو ایم کے نمائندہ مصطفیٰ عزیز آبادی کو. بہت شکریہ, خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ بھارت میں قومی سلامتی کی مشیروں کی ایک میٹنگ بلانے کی درخواست کی ہے, اور اس حوالے سے پاکستان کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا, لیکن نظر یہ آتا ہے کہ شاید پاکستان اور بھارت کے درمیان برف پگھلے گی. اس حوالے سے ہم سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی رپورٹ سناتے ہیں, تاکہ پھر ہم سنتوش بھارتیہ اور مسعود صاحب سے بھی بات کریں. یہ رپورٹ تیار کی ہے ناصر محمود نے.
بھارت نے پاکستان کو دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی رواں ماہ ملاقات کے لیے تجویز پیش کی ہے, جس پر اسلام آباد تاحال غور کر رہا ہے. وزیراعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ و قومی سلامتی سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس پیشکش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ تاحال اس کی تاریخوں کے بارے میں انہوں نے حتمی فیصلہ نہیں کیا.
یہ دوست تو پیش کی ہیں, لیکن ہمیں ابھی کنفرم نہیں کی. آئندہ چند دنوں میں اسی بیکاز امپورٹنٹ تھنگ از ناٹ دیئر, سب ایجنڈا بھی فارمولیٹ کریں گے, وہ پروپوز کریں گے, پھر اس کے بعد اس کو ڈیٹیل کریں گے اکٹھے.
شائع شدہ اطلاعات کے مطابق بھارت 23 اور 24 اگست کو یہ ملاقات نئی دہلی میں منعقد کرنا چاہتا ہے. یہ تجویز ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب رواں ہفتے ہی بھارتی حکام نے اپنے سرحدی ضلع گرداسپور میں ہونے والے ایک دہشت گرد حملے کے بعد الزام عائد کیا تھا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے. تاہم پاکستان نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دے کر سختی سے مسترد کیا. دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان ایک دوسرے کے ہاں دہشت گردی اور بدامنی میں ملوث ہونے کے الزامات پہلے بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں. رواں ہفتے ہی سرتاج عزیز نے قومی اسمبلی میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ ان کا ملک اپنے ہاں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت کی خفیہ ایجنسی رو کے مبینہ طور پر ملوث ہونے کے معاملے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھی اٹھانے پر غور کر رہا ہے. پاک بھارت وزرائے اعظم کے درمیان گزشتہ ماہ روس کے شہر اوفا میں ملاقات ہوئی تھی, جس میں دونوں ملکوں کے مشیر برائے قومی سلامتی کی ملاقات منعقد کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا. دونوں ملک یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے تنازعات بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے خواہاں ہیں, لیکن مذاکرات کے ایجنڈے کی ترجیحات میں اختلاف کے باعث اس ضمن میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. معروف پاکستانی تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی کہتے ہیں,
دیکھیے ڈائیلاگ کا پروسیس تو شروع ہوگا, لیکن اس میں صرف جھگڑا ایجنڈے کا ہے. ہندوستان صرف ٹیررزم کی بات کرنا چاہتا ہے, اور پاکستان کی خواہش ہے باقی معاملات بھی گفتگو میں آئیں, لیکن ہندوستان جو ہے کسی موضوع پہ گفتگو کرنے کا انڈیا نہیں دے رہا. کسی ہے مذاکرات میں معاملہ جو ہے وہ پھنسا ہوا ہی نظر آتا ہے اس سٹیج کے اوپر.
دریاسنا, پاکستان نے اپنے ہاں قید 183 ماہی گیروں کو رہا کر دیا ہے جنہیں واگا کی سرحد پر بھارتی حکام کے حوالے کیا جائے گا. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ان قیدیوں کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر رہا کیا گیا. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور بھارتی صاحب, جس طرح سے آپ نے سنا پاکستان کے تجزیہ کار کو کہ بھارت صرف دہشت گردی کو موضوع بنانا چاہتا ہے, آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ اور بھی تو موضوعات ہیں جو زیر بحث آ سکتے ہیں؟
دیکھیں, دونوں طرف سے بات چیت کی خواہش بھی ہے, پولیٹکس بھی اس میں ہوتی ہے. جہاں تک ایشوز کا سوال ہے, پاکستان کہتا ہے کہ جب تک کشمیر کا مدعا سامنے بات چیت میں نہیں آئے گا تب تک ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے. انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر کو ایک طرف رکھو, باقی سارے مسئلوں پہ بات کرو, چاہے بائی لیٹرل ٹریڈ ہو یا پانی کا مسئلہ ہو یا پھر دہشت گردی ہو. یہ ایک مرغے اور انڈے کا سوال ہے. اس یہ حل تو ہوگا, لیکن ہم سول سوسائٹی کے لوگ یا صحافی, ہم دونوں ملکوں کے جو میرا انداز ہے, جتنے میرے دوست پاکستان میں ہیں اور جن سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے, ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کہیں پر بھی صحیح بات چیت شروع تو ہو. بات چیت شروع ہونے کی خواہش چاہے پاکستان کی طرف سے آئے یا انڈیا کی طرف سے آئے, اس کو ہاتھ لمبے کر کے پکڑنا چاہیے اور بات چیت شروع کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, بات چیت میں کوئی حل نہیں نکلے گا, لیکن ایک ساتھ بیٹھنا, آمنے سامنے ایک ساتھ چائے پینا, کھانا کھانا, یہ بھی بہت ساری مشکلوں کو حل کرتا ہے اور بڑے مسئلوں کو حل کرنے کی زمین تیار کرتا ہے. اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ اس ضد کو ہندوستان, یہ ضد کرے کہ کشمیر جب تک آپ بات کریں گے ہم بات نہیں کریں گے, اور پاکستان کہے کہ بنا کشمیر کے ہم بات نہیں کریں گے, اس ایشو کو دونوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹنا پڑے گا. اور بہت سارے کشمیر کے علاوہ دونوں ملکوں کی غریبی ہے, جہالت ہے, ایجوکیشن سسٹم خراب ہے, ہیلتھ سسٹم دونوں کا خراب ہے. دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کی زندگی اوپر اٹھا سکتے ہیں, اس کی طرف ہم کیوں نہیں بڑھتے؟ کریں گے اس کا بھی کوئی حل مجھے لگتا ہے کہ سامنے آئے گا. اور میں آپ سے ایک سیکنڈ کر لوں, میں آپ کو بار بار ایک دو پروگرام میں کہہ چکا ہوں, کشمیر کا مسئلہ انڈیا کے لیے یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, انڈیا میں سیکولرزم کا مسئلہ ہے. کشمیر میں اگر وہ سدھانت لاگو ہوتا ہے جس کی وجہ سے کشمیر کو پاکستان میں جانا چاہیے, 20 کروڑ مسلمان ہندوستان کے گاؤں میں رہتے ہیں, ان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا. اور آپ ہندوستان کی ایکسٹریمسٹ فورسز کو بڑھاوا دیں گے جو کہیں گے کہ یہاں بھی مسلمان مائنورٹی میں, ان کو ہمارے گاؤں سے نکالو, دنگے ہو جائیں گے.
جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. مسعود صاحب, جانے سے پہلے اگر آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ یہ قومی سلامتی کے مشیروں کی میٹنگ اگست کے آخر میں آپ کے خیال میں ہوگی یا نہیں؟
یہ لگتا تو ہے کہ شاید ہوگی, اس لیے کہ دونوں ممالک کے لیے یہ مفید ہوگا, اور یہ ایک پھر موقع ملتا ہے کہ دونوں ممالک پھر اپنی پالیسیز کو ریویو کریں اور کوشش کریں کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے. اور دونوں جو ایک ان کی ترجیحات ہیں وہ میرے خیال میں دونوں پر بات چیت ہو سکتی ہے. یہ ایسی کیا بات ہے, چاہے پیش رفت نہ ہو اتنی اور توقع بھی اتنی نہیں ہوتی ہے کہ فوراً پیش رفت بھی ہوگی. بات دراصل یہ ہے کہ ایک ماحول پیدا کرنا بڑا ضروری ہے, اور ماحول کے لیے زیادہ اٹل ہونا یا ضد کرنا یا سمجھنا کہ ہماری بالادستی ہے, ہم صرف ایک چیز پر بات کریں گے دوسری چیز پہ بات نہیں کریں گے, اس سے معاملات جو ہیں اور الجھ جاتے ہیں, یہ میرا خیال ہے. اور میرے خیال میں انڈیا کو ریویو کرنا چاہیے کہ اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے معاملات کو بھی کی بھی بات کی جائے, تو میرے خیال میں اس کو بالکل بات کرنی چاہیے. اسی طریقے سے پاکستان کو بھی جو انڈیا کی ترجیحات ہیں اس کو بھی اپنی ترجیحات سمجھ کر آگے لے کر چلنا چاہیے. اگر یہ قسم کا موقف دونوں ممالک اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات میں بڑی تبدیلی آ سکتی ہے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود, اور بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سنتوش بھارتیا. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम उस मौजू की तरफ आते हैं जो कई दिनों से ज़ेर बहस है। और मौजू, जैसा कि आप जानते हैं, जब से मुल्ला उमर के ज़िंदा ना होने की तस्दीक हो गई है तो नए नए जो हैं नुक्ते उठाए जा रहे हैं। इस वक्त तालिबान का कहना है कि जलालुद्दीन हक्कानी ने मुल्ला मंसूर के क़यादत की हिमायत कर ली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़्ज़ाकार मुश्ताक यूसुफ़ज़ई हैं जो पेशावर में होते हैं। मुश्ताक यूसुफ़ज़ई, आपको खुशामदीद। जी मुश्ताक यूसुफ़ज़ई,
जी
तो सबसे पहले तो ये बताएं कि जलालुद्दीन हक्कानी इस दुनिया में हैं या नहीं, क्योंकि जो मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं उसकी आप शायद तस्दीक कर सकते हैं। एक तरफ कल परसों ही कहा गया कि जलालुद्दीन हक्कानी इंतकाल कर गए, अब तालिबान कह रहे हैं कि उन्होंने मुल्ला मंसूर की हिमायत की है। आप क्या देखते हैं, हकीकत क्या है?
जी बिल्कुल, ये तो है कि ये जलालुद्दीन हक्कानी साहब जो है ये काफ़ी उम्र रसीदा हो चुका है। इनकी जो उम्र है वो 80 साल के लगभग है, और चंद साल पहले भी काफ़ी अलील थे, ये बीमार हो चुके थे, और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई साल हो चुके हैं कि इन्होंने जो अपने इनकी तंजीम है जिसको अभी मीडिया में इसको जाना जाता है हक्कानी नेटवर्क, अगरचे तालिबान का एक अहम शाख है और ये तालिबान इनको अपना हिस्सा समझते हैं और ये अपने आप को तालिबान का हिस्सा समझते हैं, तो कई साल का ऐसा हो चुका है कि ये अपने तंजीम से अलग हो चुके थे, क्योंकि काफ़ी उम्र ज़्यादा थी उनकी और अमली तौर पर ये इतने फाल नहीं थे कि उसके साथ काम करें, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल इनकी पोजिशन थी क्योंकि ये काफ़ी इनके कंटेक्स्ट थे। अफगान मुजाहिदीन जब रशियन के खिलाफ लड़ते थे तो इनकी जो फैमिली है, इनकी जो सारी बिरादरी है, क्योंकि इनका जो इन्फ्लुएंस है, असर है ईस्टर्न अफगानिस्तान में, ये खोस पक्तिया पक्तिका लोगर ये जो जदरान ट्राइब है तो वहाँ पे इनका असर उसको बहुत ज्यादा था, तो इसलिए भी इनका वो स्पिरिचुअल जो है हैसियत अभी है, लेकिन जब इन्होंने बागडोर अपने जो बेटे हैं सिराजुद्दीन हक्कानी इनके हाथ में दे दी, तो इनमें और जो बाकी लोग हैं, जो बाकी अफगान ग्रुप्स हैं, वारलॉर्ड्स हैं, इनमें बड़ी फर्क ये है कि बहुत सारे ऐसे अफगान थे इनको पैसा मिलता था अरब ममालिक से, पाकिस्तान से, लेकिन वो वहाँ पे या उनके खानदान या उनके बच्चे वहाँ पे लड़ने थे, मतलब वो खुद तो यहाँ बैठते थे और उनके जो लोग हैं आम लोग कमांडर वो अफगानिस्तान में लड़ाई में ऐसा रहते थे, लेकिन इनकी जो है हैसियत मुख्तलिफ थी। इनका इनके तीन बेटे जो हैं वो इस जंग में मर जा चुके हैं, इनका जो 17 साल का बेटा था उमर हक्कानी 2008 में ये होश में मारा गया था, फिर इनका जो दूसरा बेटा था मोहम्मद हक्कानी इनकी 22 साल उम्र थी, ये ड्रोन हमले में मारे गए थे, और एक और इनका बड़ा एक्टिव बेटा था उसका नाम था बदरुद्दीन हक्कानी, और इनके बारे में इतलात उस वक्त ये थी कि ये बहुत अहम रोल है, ऑपरेशनल कमांडर है हक्कानी नेटवर्क के, ये फिर 2009 में 2013 में ड्रोन हमले मारे गए थे, और एक और इनका बेटा था नसीरुद्दीन हक्कानी कि जो काफी एक्टर था, और इसके बारे में अक्सर ये खबरें आती थी कि ये जो है फंड रेजिंग करता है, यही चलता है भारत के साथ इनकी काफी कंटेक्ट है, तो फिर इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली इनको मारा गया था, तो इनकी जो है हैसियत काफी अहम है, यही वजह है कि इनकी उम्र अभी बहुत कम है सिराजुद्दीन हक्कानी की, तकरीबन 40 साल के लगभग है
जी, जी।
लेकिन देखे अफगान तालिबान में और भी लोग हैं, लेकिन उनको मुल्ला मंसूर जो अभी तालिबान के सरबराह बन गए हैं, इन्होंने उनको अपना नायब मुकर्रर किया है।
हम अमेरिका लौटते हैं, हमारे साथ यहाँ पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहेल हैं। डॉक्टर रोहेल, आपको खुशामदीद। डॉक्टर ताहिर रोहेल
जी बोल रहा हूँ, बहुत
जी, जी जी तो बुनियादी तौर पे आप भी जानते हैं कि मुल्ला मंसूर जो हैं वो अब तालिबान के नए सरबराह बने हैं, और हम बात ये कर रहे हैं कि उन्होंने जलालुद्दीन हक्कानी का नाम लिया है کہ وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حقانی جو فیملی ہے, نیٹورک ہے, انہوں نے کافی حمایت کی ہے طالبان کی جو جد و جہد ہے اس کی. لیکن بنیادی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب ملا منصور کہتے ہیں کہ طالبان اپنی جہاد جاری رکھیں گے تو اس کا افغان جو امن ہے پروسیس, اس پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیں, ایسا ہے کہ ابھی ملا اختر منصور جو ہیں وہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کریں گے. پہلے وہ رینک اینڈ فائل میں اپنی بات منوائیں گے. جب ایک طرح سے ان کی گرفت مضبوط ہو جائے گی مختلف گروپس کے اوپر, تو پھر وہ بہت سارے فلوٹرز ایسے دیں گے, بہت ساری ایسی چیزیں وہ کہیں گے جس سے وہ اپنے رینک اینڈ فائل جو ان کے نیچے لوگ ہیں ان سے وہ آئیڈیا لگائیں گے کہ ابھی جو ہے وہ بیلنس کس طرف ہے. ابھی جو ہے پاکستان سے یا افغانستان سے تعلقات جو ہم نے بنانے ہیں یا جو مذاکرات کرنے ہیں اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, یہ سب چیزیں دیکھ کے اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کر کے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ابھی تو ان کی یہ جس طرح ایک نئی حکومت آتی ہے یہ اسی طرح کی صورتحال ہے. ان کے لیے زیادہ مشکلات ہیں. ایک جو کنونشنل گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں سول سروس اور اس طرح کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو ظاہر ہے خفیہ معلومات کے ذریعے سے مختلف گروپس کو پہنچنا ہے, ان سے بات چیت کرنی ہے, ان سب کو ایک پیج پہ لے کے آنا ہے.
جی جی.
اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ افغان حکومت ان کو جو ہے وہ کیا مراد دے رہی ہے, افغان حکومت ان کو کیا پوزیشن دے سکتی ہے آئندہ سے. اور پھر ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آئیسس کی طرف جو لوگ متوجہ ہو رہے ہیں ان کے جو لوگ بنیادی طور پہ تو یہ جو چھوٹے لیول پہ جو ان کے لڑنے والے ہیں ان کے لیے تو روزی رزق کا مسئلہ ہے.
اچھا.
ان لوگوں نے تو اپنی کاروائی کرنی ہے, اپنے جو ہے وہ ایک طرح سے نوکری کرنی ہے, زمینداری وہاں نہیں ہے, کوئی اور وہ کوئی ایسا روزگار تو نہیں ہے.
جی جی. اور ڈاکٹر طاہر, آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے, آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ طالبان کی جو جد و جہد ہے وہ کون سا رخ اختیار کرتی ہے. لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی کا. ڈاکٹر طاہر, آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس وقت ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے. آج بھی اطلاعات یہ ہیں کہ ویسٹ بنگال اور گجرات میں سیلابی ریلا آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ کل صدر اوباما یہاں کوئی قواعد اور ضوابط پاس کرنے کی کوشش کریں گے جس میں کلائمیٹ چینج کا جو معاملہ ہے, یعنی کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا جو معاملہ ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک ماحولیات کے ماہر ڈاکٹر سونو خنگرانی ہیں, جبکہ ڈاکٹر طاہر روہیل ہمارے ساتھ ہیں پچھلے سیگمنٹ سے. اور ڈاکٹر سونو, آپ کو خوش آمدید. ڈاکٹر سونو خنگرانی.
جی شکریہ, مجھے آواز آ رہی ہے؟
جی 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 جی. ہم آپ کو سیٹ کر رہے ہیں اسکائپ پر, اور امید ہے کہ آپ کو ہم جلد دیکھ سکیں گے. لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جس طرح سے سیلابی ریلا آ رہا ہے پاکستان بھارت کے خطے میں, اور آج کی اطلاعات ہیں کہ ہماچل پردیش ہو یا مانی پور وغیرہ ہو, ویسٹ بنگال گجرات کے جو علاقے ہیں وہاں ایک سیلابی ریلا آیا ہے, تو کیا یہ عین موسم کے مطابق ہے؟
میرے خیال میں 2010 کے بعد اگر پیٹرن ہم دیکھیں تو یہ لیٹ مانسون شروع ہوتا ہے اور یہ جولائی کے اینڈ میں اور اگست کے شروع میں تقریباً 10 سے 12 اگست تک یہ سلسلہ کئی بار چل چکا ہے اور اسی طرح تیز بارش ہوتی ہے کہیں پہ کہیں بھی آؤٹ بسٹ بھی ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حساب سے تو بالکل نارمل نظر آ رہا ہے اب اس کے لیے ہماری تیاریاں کیا ہیں ہم یہ پہلے کیوں نہیں پریڈکٹ کر پاتے ہمیں یہ کیوں نہیں پہلے پتہ چلتا کہ اس طرح کی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یہ ایک الگ سوال ہے لیکن اگر میں اپنے پچھلے 5 سال سے پیٹرن دیکھوں تو اس میں سے کوئی اتنی خاص تبدیلی نہیں ہے یہی ہوتا ہے کہ جون میں کچھ نہیں بارش ہوتی جولائی کے آدھا گزر جاتا ہے اور جولائی کے بعد جولائی کے اینڈ میں اور اگست کے پہلے جو 15 ڈیز ہیں اس میں بڑی ایرٹک اور کہیں پہ بہت تیز ٹورنشل بارشیں ہوتی ہیں
اچھا تو آپ ہمیں سندھ کے حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا تیاریاں ہیں کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ گڈو بیراج پر جو ہے وہ ریلا اس وقت گزر رہا ہے کیا کس طرح وہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں
لوگ جو دریائے سندھ کے اندر جس جو کا بیلٹ ہے اس کے اندر جتنے بھی گاؤں ہیں وہ یقیناً جب بھی پانی آتا ہے دریا میں تو متاثر ہوتے ہیں وہ اس دفعہ بھی ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایک انوکھی بات ہے لیکن ان کو کسی محفوظ جگہ پہ پہنچانا ان کے لیے کیمپس قائم کرنا ان کے لیے ریہیبلیٹیشن اور ریلیف کا کام کرنا یہ ہمیشہ ایک چیلنج رہا ہے کچے کے لوگوں کے لیے اور اس دفعہ بھی ہے اپنی جگہ پہ جہاں تک پانی کی تعداد کا تعلق پانی کی کوانٹم کا تعلق ہے جی وہ بڑھ رہا ہے ابھی بھی اس کی جو اسپیکولیشن ہے یا جو کیلکولیشن ہے وہ اس میں نمبر ڈفرنس آتے رہتے ہیں اور آج کوئی 7-8 لاکھ کے درمیان پانی گزر رہا ہے گڈو سے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ریلا ہے اس موجودہ اسپان میں اور اس پورے اس یہ جو فلڈ آ رہا ہے اس کے دوران وہ جب سکھر سے نیچے اترے گا تو اس کے بعد بھی اس کے چیلنجز ہیں جو چیلنجز خیرپور لاڑکانہ پل کے نزدیک بھی رکاوٹ ہے اور پھر دادو پل ہے پھر کوٹڑی بیراج ہے ان سب سے آگے جانے کے باوجود بھی جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو خطرہ نظر آئے گا وہ ہے کوٹڑی ڈاؤن کوٹڑی کیونکہ ڈاؤن کوٹڑی پانی کا 7-8 لاکھ گزر جانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جس کے لیے اس وقت اپ اسٹریم پہ تو یقیناً تیاری نظر آتی ہے لیکن لوور اسٹریم پہ اتنی تیاری نظر نہیں آتی جس کے لیے ایک خطرہ موجود ہوگا
اچھا تو یہ بتائیں کہ ہم جو سن رہے ہیں وہ یہ کہ چترال خاص طور پہ اس سال متاثر ہوا ہے آپ کے خیال میں کوئی غیر معمولی وہاں موسمیاتی تبدیلیاں آئیں تھیں جس کی وجہ سے برف کے تودے پگھل گئے اس قدر پانی کیوں آیا ہے چترال میں
دیکھیں میں آپ کو ایک چیز جو میری اپنی ریڈنگ ہے اور میں جو پیٹرن پچھلے 4-5 سال سے فالو کر رہا ہوں یہ مانسون کی جتنی بھی بارشیں ہوا کرتی تھیں یہ ہائی ماؤنٹینس میں نہیں ہوا یہ ساری میدان علاقوں میں لیکن پچھلے 2010 میں بھی فلڈ جو آیا اس کی وجہ سے یقیناً وہاں پہ فلش فلڈز آئے اس دفعہ بھی جو چترال میں صورتحال نظر آ رہی ہے یہ سارے برفا توتے گرنے کی وجہ سے نہیں آ رہی وہاں پہ بھی تیز بارشیں ہوئی ہیں کلاؤڈ برسٹس ہوئے ہیں اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک مکس سنڈروم ہے جہاں پہ یقیناً برف بھی گلی ہوگی پگھلی ہوگی لیکن اس سے زیادہ یہ بارشیں ہوئی ہیں کیونکہ بارشیں آپ دیکھیں گے آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا اور ابھی میں نے دیکھا بھی ہے صبح سے میں کل سے یہ واچ بھی کر رہا ہوں کہ منی پور سے لے کے اب ہماچل پردیش سے یہ سارے اور اس سے پہلے اتراکھنڈ میں یہ ساری بارشیں ایسے ماؤنٹینس ایریا ہمالیہ رینج میں ہو رہی ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھی یہ پہلے مانسون کی بارشیں ہمالیہ سے ٹکر کے ہوتی تھی میدانی علاقوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیٹرن شفٹ ہوا ہے یہ مانسون کا جو شفٹ ہے یہ خطرے کا نشانی ہے اور اس کی وجہ سے کیونکہ پہاڑوں میں جب ہوتا ہے تو وہاں پہ فلش فلڈز کی طرح وہ پانی تیزی سے نیچے گرتا ہے جس میں سے تودے بھی گرتے ہیں مٹی کے تودے بھی گرتے ہیں درخت بھی اکھڑ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو انفراسٹرکچر اس کو بھی نقصان ہوتا ہے اور اس کا پانی کا جو تیزی سے بہاؤ ہے وہ آگے جا کے میدانی علاقوں کو بھی متاثر کرتا ہے
جی جی ڈاکٹر سونو آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم ڈاکٹر طاہر روہیل کی طرف جاتے ہیں. ڈاکٹر طاہر آپ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر صدر اوباما کوشش کر رہے ہیں کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جو صنعتی پیداوار اتنی زیادہ ہوتی ہے امریکہ میں جس کی وجہ سے یہ زہریلی گیسز فضا میں جاتی ہیں, اس کے سلسلے میں کل وہ کوئی قواعد و ضوابط پیش کریں گے. اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ صدر اوباما کی کیا کوششیں ہیں تاکہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں اور جس سے ترقی پذیر ممالک سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس پر کوئی عمل درآمد کیا جائے.
بہت خواہش ہے کہ وہ اپنی صدارت سے نکلنے سے پہلے ماحولیات کے مسئلے پہ اپنی اپنی بلی پاپٹ یا اپنے پریزیڈینشیل ہاؤس میں سے اور اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنی ایگزیکٹو پاور اور ان کی جو ایک پولیٹیکل کیپٹل ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے, خاص طور پہ جو پاور انڈسٹری ہے اس کو, اس سے جو گیسز امٹ ہوتی ہیں جس میں سر فہرست کول ہے, کوئلہ ہے, اس کے علاوہ بجلی بنانے والے جو ہیں کارخانے وہ اور انڈسٹری جو ہے, ان سب کو وہاں کی امیشن جو ہے اس کو 30% سے کم کر کے تقریباً 9 یا 10% پہ لایا جائے. تو اس سلسلے میں ان کو بہت مزاحمت ہے ریپبلکن پارٹی کی طرف سے. ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پرو بزنس ہوتی ہے, اس کے کنٹریبیوٹرز بہت سارے بزنس کے لوگ ہوتے ہیں. تو اگر یہ آلٹرنیٹ انرجی میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ ضروری بنا دی جائے, بہت ساری پاور جنریٹ کرنے والی, بہت ساری بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کی طرف سے ان کو مینڈیٹ کیا جائے, ان کو زبردستی یہ کہا جائے کہ آپ جو ہے وہ سولر اور ونڈ جو ہے اس کو لے کے آئیے, تو ان کے اخراجات بڑھ جانے کے چانسز ہیں, تو وہ کمپنی کے جو منافع ان کو جو ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا اور اس سے عام جو کنزیومر ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی ان کو بھی ان کے بلز میں بھی تھوڑا اضافہ ہو جائے گا. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے اور صدر اوباما یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے.
اچھا جی جی ڈاکٹر سونو خنگرانی, کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک ڈیڑھ منٹ ہے, لیکن آپ بتائیں کہ امریکہ جیسی عالمی طاقت اگر یہ جو گرین ہاؤس گیسز جسے کہتے ہیں وہ کم کر دیتا ہے تو اس کا باقی کی دنیا پر کیا اثر پڑے گا؟
میرے خیال میں سب سے پہلا اثر یہ پڑے گا کہ باقی کی دنیا جو اس میں تھوڑی سی پیچھے ہے یا اس کو ابھی ریئلٹی کے طور پہ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ فالو کرنا شروع کر دیں گے. تو سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سارے ممالک اس کو ایز این ایجنڈا کے طور پہ لینا شروع کر دیں گے, اپنی بجٹس کا کام کریں گے, اپنے کارخانے ٹھیک کریں گے, انوائرمنٹ کو گرین کی طرف لے جانے میں ان کو مدد ہوگی. اور دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ کی سخت ضرورت ہے, وہ میرے خیال میں بڑھے گی امداد کی شکل میں باقی, تو یہ ایک نیا میرے خیال میں ایک اپرچونیٹی نکلتی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے ان اثرات کو گرین گیسز کے مینیج کر کے کیا جا سکتا ہے. اور تیسرا جو سب سے بڑا اہم ایشو ہے جو اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہی سب سے ایک ایسی طاقت تھی جس کا ابھی کوئی صورتحال واضح نہیں تھی.
جی
آپ کے فوٹو کو دیکھ لیں, بہت سارے اور بھی جتنے بھی انٹرنیشنل کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں بات ہوتی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی امریکہ کے اگر پریزیڈنٹ یہ بات ہے تو ایسی ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے پھر ایک یونیورسل ایجنڈا بن سکتی ہے. جس طرح سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات ہو رہی ہے اس طرح ابھی کلائمیٹ چینج اور گرین گیسز کی بات ہو رہی ہے.
جی ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے ماحولیات کے ماہر ڈاکٹر سونو خنگرانی جو ہشار فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں, اور ان کے ساتھ تھے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اور اس وقت ہم پروگرام کو سمیٹتے ہیں. ہمارے ساتھ اس پروگرام کے لیے انجینئرز تھے جسٹن تھویٹ اور جان ڈرائیڈن, پروڈیوسرز انجم ہیرل گل اور لیلا اوجا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور دیکھنے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف
یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔